أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. درود بجي محمد وعلى محمد. ایدان محترم، مختلف مؤمنین اور مؤمنات کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے یہ مشترکہ مجلس ادا منعقد ہو رہی ہے کہ جس میں کسی کا سویم، کسی کا چالیسواں، کسی کی برسی ہے. میں آغاز کلام میں ہی تمام تر مؤمنین و مؤمنات کو جو مظلوم بھی ہیں اور مغموم بھی ہیں آپ کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنے عزیزوں کے فراق اور دوری کو صبر جمیل کے ساتھ اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق کے ساتھ آپ کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. بہت سارے موضوعات ہیں کہ جن پہ گفتگو کی جانی چاہیے، لیکن مجلس ایصال ثواب میں میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا جائے جو معمولاً ہماری سماج سے نہیں ٹکراتے، کہ جس میں والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، خود ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے اور اسی قسم کے ایسے تشنا موضوعات کے جن پر بہت کم گفتگو کی گئی ہے اور ان پر لازم و ضروری ہے، یا خود موت کی حقیقت، یا عالم قبر، یا عالم برزخ، یا قبر و قیامت کے سوالات، یہ وہ تمام موضوعات ہیں کہ جن کو ہم نے بچپن میں بہت ہی غیر محسوس انداز سے سنا اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہو جاتے ہیں اور مزید ان پر کام نہیں ہوتا. حالانکہ ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں وہاں پر مرنے والا مرتا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں منتقل ہو جاتا ہے، اور جن کی وہ خدمت کرتا رہا، جن کے راستے پہ چلتا رہا، جن کی ولایت سے وابستہ رہا، ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. اس بنا پر ہمارے یہاں جسموں کی موت سے، جسموں کے فاصلے سے دوریاں نہیں بڑھتی، وہ کوئی اور ہوتے ہیں کہ جو اپنوں کو دفنا دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے جب اپنے مردے کو دفناؤ تو اسے قبلہ رخ لٹاؤ، اسے تلقین بھی پڑھ کے سناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جانے والا جا رہا ہے، تمہاری نظر میں اس کا بدن مردہ ہو گیا، یقیناً بدن مردہ ہو جاتا ہے لیکن روح زندہ رہتی ہے. اس روح کی ہدایت کے لیے، اس روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو زیر بحث لانے چاہیے. لہذا آج چاہتا ہوں کہ چونکہ دل آمادہ ہوتے ہیں کسی کے عزیز کا، کسی کے محبوب کا، کسی کی ماں کا، کسی کے والد کا، کسی کے اولاد کا، کسی نہ کسی رشتے سے کوئی نہ کوئی قربت اور رشتہ اور تعلق ہمیں لوگوں سے جوڑے ہوا ہے۔ اور یقیناً اس گہما گہمی کی دنیا میں ہمارا یہاں پہ جمع ہو جانا اپنے اعز اقارب کی اس سال ثواب کے نام پر، یہ بہت بڑا ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اس لیے کہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی مائیں بھی مر جاتی ہیں، جن کے باپ بھی مر جاتے ہیں، لیکن وہ اس ڈر سے جو ہے باپ اور ماں کے جنازوں کو کاندھا نہیں دیتے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ تو آپ شکر ادا کریں کہ آپ اس مکتب سے وابستہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں والدین کا قدردان بنایا ہے۔ درود بھیجیں کہ محمد و آل محمد پر۔ ایدن محترم، جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد رب العزت ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک دعا ہے ایک عبد صالح کی قرآن کریم میں کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو کچھ اس طرح مانگا کرو، ربنا اغفر لی، رب اغفر لی، خداوندہ مجھے معاف کر دے، ولی والدیا میرے ماں اور باپ اس کو بھی معاف کر دے، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کو بھی معاف کر دے۔ لیکن کس دن معاف کر دے؟ توجہ رکھیے گا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ مغفرت کی دعا جو کی جا رہی ہے، ہم سب یہاں آئے ہیں یقیناً کوئی چیز ایصال ثواب کرنے آئے ہیں نا، ہمارا یہاں موجود ہونا، ہمارا یہاں پہ جمع ہونا، ہمارا یہاں مرثیہ سننا، ہمارا یہاں تلاوت قرآن کرنا، ہمارا یہاں مجلس ادا و ایصال ثواب کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ ہم کوئی چیز بھیجنا چاہ رہے ہیں، ہمارا ایک تعلق ہے، ہماری ایک نسبت قائم ہے اس جانے والے کی روح سے۔ تو کہا کہ اپنے جانے والوں کو یاد کرو، کیسے یاد کرو؟ ربنا رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی مغفرت کی دعا کرو اپنے لیے، والدین کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، کہ جس دن خداوند عالم کا حساب جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ اس بنا پر میں بہت خطابت کے انداز سے گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ کچھ شاہد مثالیں آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ یہ مغفرت کیا ہے جس کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ آیا یہ مغفرت کی دعا صرف مرنے کے بعد ہونی چاہیے؟ توجہ رکھیے گا، ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے ہم اس کی بھی جہاد اٹھاتے، خداوندہ جانے والوں کو معاف کر دے، لیکن کیا قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے والدین کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، مومنین کے اس دنیا سے اٹھنے کے بعد دعا کرو؟ نہیں۔ جب آپ یہ کہنا ربنا اغفر لی، یعنی خدا مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی مجھے بخش دے خدا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ حی ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو خدا نے کہا دیکھو دعا کے تین سٹیجز ہیں، پہلا یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے دعا کرو، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے، اور تیسرا مرحلہ یہ کہ اہل ایمان کے لیے دعا کرو، اور دعا کرو کہ خداوند عالم اس دن کہ جب حساب کتاب کے لیے ترازو رکھا جائے گا تو تمہیں بھی معاف کر دے، تمہارے والدین کو بھی معاف کر دے، اور تمام اہل ایمان کو اپنی بخشش کے سائے میں لے لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کے لیے، یعنی خداوند عالم ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دعا دینا سیکھو زندگی میں۔ یعنی دعا دینے میں تو انسان کو کوئی حل بیل نہیں لگتے نا، آپ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں کہ خداوندہ میرے ماں باپ کو بخش دے مثلا۔ اب مثلا یہی آپ دعا جو ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اب آپ کو کتنی وسعت عطا کی ہے۔ دیکھیے اسلام، اہل بیت، قرآن یہ چاہتا ہے مومن وسیع النظر ہو، وسیع القلب ہو، وسیع الفکر ہو، فکر جامد نہ ہو، محدود نہ ہو۔ آپ کہتے ہو کہ اللہم اغنے کل فقیر، خداوندہ اس روئے زمین پر جتنے بھی فقیر ہیں سب کو غنی کر دے۔ یعنی جب انسان خدا سے مانگ رہا ہے تو پھر پوری انسانیت کے لیے دعا کرے، یہ معصوم کی دعا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اپنی فکر کو وسیع کرو، مانگو سب کے لیے مانگو۔ کہا کہ تین حالتیں ہیں، اپنے لیے،
اپنے والدین کے لیے اور مومنین مومنات کے لیے، اس لیے کہ سب سے پہلے میری ذات ہے، میں اپنی نجات کے لیے کوشش کروں، میں اپنی نجات کے لیے کوشش کروں۔ ربنا اغفر لی، اے خدا مجھے معاف کر دے، یا رب اغفر لی، خدا بندہ مجھے معاف کر دے۔ ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی۔ فوراً جو دوسرا نام آ رہا ہے دعا میں وہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اور پھر تیسرا نام ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن حساب تیرا قائم ہوگا اس دن جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کو معاف کر دے۔ یہ مغفرت کیا ہے؟ غفران جسے کہا جاتا ہے، غفران یعنی خدا وند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس مغفرت کو لے کر آئیں۔ مثلا میں مثال عرض کروں سادی سی، قائد اعظم نے پاکستان دیا، میں قائد اعظم کے گن گاؤں، قائد اعظم بہت اچھے، قائد اعظم بہت نیک سیرت، قائد اعظم بہت محنتی، قائد اعظم ایسے، قائد اعظم ویسے، لیکن قائد اعظم نے جو نکات دیے پاکستان کی ترقی کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے، اس پہ کوئی عمل نہ کرے، یا خود میں عمل نہ کروں تو ایسے گنگانے سے کیا فائدہ؟ یا ایک اور بہت ہی قریبی مثال دے دوں، انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس گیا، اس نے ایک نسخہ لکھ کے دے دیا، اب آپ کہے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت اچھا، طبیب صاحب ماشاءاللہ، کیا نسخہ لکھ کے دیا ہے، کیا دوا لکھ کے دی ہے، دوا بھی خرید کر لے آئیں، اور روزانہ دوا کو دیکھ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب پہ ہزاروں سلام بھیجیں، کیا آپ صحت یاب ہو جائیں گے؟ کوئی بھی انسان نہیں کہے گا۔ کیا اس نسخے کو دھو دھو کر پی لینے سے آپ کی بیماری میں افاقہ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کو فریم کرا کے لگا لیں، روزانہ اسے چومتے رہیں، اضافہ ہو جائے گا بیماری میں، لیکن آپ کی بیماری درست نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف گنگانے سے، صرف واہ واہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس طبیب کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ جب تک کہ ہم اس طبیب کی ہدایات پہ عمل نہ کریں، اس وقت تک ہماری صحت میں افاقہ نہیں آ سکتا، ہم صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے بھائی نہیں، ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، خدا معاف کر دے، خدا بخش دے، خدا غلطی کر لی، خدا یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ لیکن خداوند عالم یہ چاہتا ہے اس عقیدے کا عمل تمہارے ساتھ ساتھ نہیں، عقیدہ بھی عمل بھی۔ اور ایک اور اہم چیز وہ یہ کہ تم جو عقیدہ رکھ رہے ہو اس کا عکس تمہارے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ اگر خدا رحمان و رحیم ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر مجھے بھی رحمان و رحیم بننا ہے۔ میں ظالم بنوں اور خدا سے کہوں خدا بندہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کر دے، یہ دعا قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں ظلم کرنے والا ہوں، جب میں ظلم کرنے والا ہوں تو خدا میری دعا کیسے سنے؟ یہ رحمان و رحیم کہنے کا عقیدہ کیا ہے؟ تاکہ میں دنیا میں رحم کرنے والا بنوں۔ ربنا اغفر لی، خدا بندہ مجھے معاف کر دے، اے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ خب اگر میں دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میرا رب، میرا خدا، میرا مالک، میرا رازق مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اب معصوم سے پوچھیں کہ مولا بتائیے، اے وارث قرآن بتائیے کہ کس طرح خدا ہمیں معاف کرے۔ اب معصوم ایک جملہ دیتے ہیں اور پوری انسانیت کی فلاح اور نجات کا ایک ایسا کلیہ دے دیتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے کا ہر فرد اس اصول پر کاربند ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جائے۔ ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، ارحم ترحم۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، میں انتہائی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں اور چاہوں گا کہ خصوصاً وہ افراد جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ ان کے فراق اور الم و درد میں یہاں مجلس عظم بیٹھے ہیں، کچھ یہاں سے ایسا لے کے اٹھیں کہ ہماری زندگی چینج ہو، تبدیل ہو۔ عزیزان گرامی، اب انسان کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے، اور اللہ سے توقع ہے اس کی کہ وہ اس پر انصاف کرے، اس کے ساتھ رحم کرے۔ اب امام سے پوچھا، مولا بتائیے کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو جنت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں؟ یقیناً آپ سب میں سے، آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا جب کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہوگا، ستم کیا ہوگا، جفا کی ہوگی کسی بھی نوعیت کی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے اسے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اس کو بخش دیا، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں ہوگا
کہ جب بھی یاد آتا ہوگا بڑی چیز سی اٹھتی ہوگی، لیکن آپ نے کہا اچھا نا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت کی رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا. اب مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کرے، ہم سب خدا سے معافی کے طلبگار ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کا نتیجہ میرے عمل میں نظر آنا چاہیے. صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. میں ڈاکٹر کی، میں طبیب کی لاکھ مدو ثنا کروں، بڑے بڑے قصیدے لکھ دوں، لیکن میں اس وقت تک صحت مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں طبیب کی ہدایات پر عمل پیرا نہ ہوں. اسی طریقے سے میں اس وقت تک حقیقی مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اور اس نے جو آل محمد قرار دیا ان کی تعلیمات کے مطابق حقیقی مغفرت کو حاصل نہ کروں. اب امام کہہ رہے ہیں ارحم ترحم، تم رحم کرو، توجہ رکھے گا، رحم کی عادت ڈالو، معاف کرنا سیکھو، بھول جانا سیکھو، تو رحم خدا تم پر رحم کرے گا. توجہ رکھے گا، یعنی تم دوسروں کو معاف کرتے چلے جاؤ، خدا تم کو معاف کرتا چلا جائے گا. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دوسروں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم سے ہم امید رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں معاف کرتے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے خدا، ولی والدیہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے اور مومنین کو معاف کر دے. یہ ماں باپ کے لیے کیوں کہا ہے خاص طور پر؟ اس لیے کہ ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہماری زندگی میں ہے. آج ہم جہاں ہیں وہ میرے ماں باپ کا کردار ہے، میرے ماں باپ کی تربیت کا کردار ہے. آپ جہاں کھڑے ہیں آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ کا کردار ہے. ماں باپ کے وجود کے بغیر ہمارا وجود نہیں ہے. اصل میں خدا نے ماں باپ کے وجود کے توسط سے مجھے وجود عطا کیا ہے، مجھے زندگی دیا ہے. اسی لیے حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے، امام سجاد کی ایک دعا ہے اپنے والدین کے حق میں، صحیفہ سجادیہ میں، اس میں فرماتے ہیں خداوندہ میں امام کون 72 کا آزادات. دیکھیں یہ وہ معارف، یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جن کو ہماری نوجوان نسل تک منتقل ہونا چاہیے. جب تک ٹرانسفر نہیں ہوگی نا، یہ آنے والی نسلیں ہمارا احترام نہیں کریں گی. بعض اوقات آپ دیکھیں جنریشن گیپ کی وجہ سے ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے افراد جو ہیں وہ بچوں سے نالا نظر آتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو تہذیب نہیں ہے، ان کو اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ نہیں ہے، ان کو بولنا نہیں آتا، ان کو آئے دن کوس رہے ہوتے ہیں، آئے دن جو ہے نالا ہوتا ہے، آئے دن فریاد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا کبھی ہم ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ جو چینج کرنے کا زمانہ تھا، ان کی تربیت کا زمانہ تھا، ہم کہیں اور ہوتے ہیں، کسی اور فضا میں اور کسی اور خیال میں ہوتے ہیں. اب جب بچہ بگڑ گیا، ٹیڑھا ہو گیا، جن نکل گیا، تو اب مولانا دم درود، کوئی گنڈا تعویذ، عزیزان گرامی، ایسے انسان جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا. ہر شخص اپنے گھر میں، اپنی فیملی لائف میں دیکھ رہا ہے کہ مسائل ہیں، بچہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ماں باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آئے دن مسلسل ٹیلی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں، مولانا یہ مسئلہ ہے، والدین راضی نہیں ہیں، والدین تیار نہیں ہیں، والدین مثلاً معاند ہیں، والدین مثلاً پریشان کر رہے ہیں، یا والدین فون کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد جو ہے تنگ کر رہی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں اصول دیا گیا ہے کہ تم در حقیقت اپنی فیملی لائف کو بچاؤ. یہ جو چھوٹا سا ایک سوسائٹی اس دعا میں بیان کی گئی ہے، تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور پھر کل مومنین مومنات، یعنی پورا معاشرہ، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلو. اب امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے ایک نوجوان، ایک شیعہ نوجوان اپنے ماں باپ کا احترام کرے. اب کون بتا رہے؟ 72 کا عزادار مولا، توجہ رکھیے گا، کوئی معمولی شخصیت نہیں، چوتھا امام. کیا کہہ رہا ہے؟ خداوندہ، ترجمہ عرض کر رہا ہوں صرف، خداوندہ میں اپنے ماں باپ سے ایسے پیار کروں، توجہ رکھیے گا، میں اپنے ماں باپ سے ایسے پیار کروں جیسے ایک ماں اپنے شیرخوار بچے سے پیار کرتی ہے. مجھے پتا ہے کہ ظاہر بات ہے میری تقریر میں خطابت نہیں ہو، اور آپ کو جو چاشنی کی توقع تھی شاید کہ مجلس میں واہ واہ ہو جائے گی، سبحان اللہ ہو جائے گی، یہ مجلس سے واہ واہ سبحان اللہ سے کامل اور مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ تعلیمات اگر ہم اپنی نوجوان نسل تک پہنچا سکیں، اپنی نوجوان بچوں تک کہ جو بلوغت کی سرحدوں کو پار کر رہے ہیں، تو ہم بہت بڑا تحفہ دے سکتے ہیں. اور شاید اگر کسی نوجوان کی اصلاح ہو جائے، کسی بچی کی اصلاح ہو جائے، تو یہی حقیقی سارے ثواب ہوگا کہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، مرحوم و مرحومہ کو اس کا ثواب جاتا رہے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب امام کہہ رہے خداوندہ میں اپنے ماں باپ سے ایسے پیار کروں جیسے ایک ماں شیرخوار بچے سے پیار کرتی ہے. اور پھر فرمایا خداوندہ میں اپنے ماں باپ کی ہیبت ایسے دل میں رکھوں، ایسے خوف کھاؤں کہ جیسے ایک ظالم بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے. تب جو رکھیے گا، ماں باپ کی ہیبت بھی ضروری ہے اور ماں باپ کا پیار بھی ضروری. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب کیا ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے، چوتھے امام کا دیوا ماحول ہے ہمارے گھروں میں کہ بچے ماں باپ سے ایسے پیار کریں جیسے شیرخوار بچے سے؟ اب کتنا خوبصورت مکتب ہے مکتب اہل بیت. فرمایا کہ دیکھو باپ اگر بچے کو پیار سے دیکھے، پیار بھری نگاہ سے دیکھے، تو اس کے لیے راہ خدا میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اچھا یہ باتیں ہم سنتے ہیں، امام حسین کی زیارت کے لیے ایک قدم اٹھاؤ گے تو ایک لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، ایک لاکھ درجات لکھے جائیں گے، ایک لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے. مثلاً عرض کر رہا ہوں، اتنے حج عمرے کا ثواب ہے. بعض اوقات عقیدتی طور پر تسلیم کر لیتے لیکن ہضم نہیں ہو رہی تھی، یار ایک لاکھ ثواب، ایک لاکھ حسنات، ایک لاکھ گناہ. یقین رکھیں عزیزان گرامی. اور پھر روایت کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو زیارت حسین کے لیے جاتا ہے، فرشتہ ندا استأنف العمل، اپنے عمل کو دوبارہ سے زیرو سے شروع کر، تجھے رسول اللہ نے سلام پیش کیا ہے. تو زائر حسین ہے، رسول اللہ نے تجھے سلام پیش کیا. اب یہ تصور کیجیے رسول اللہ ہمیں سلام پیش کریں، ایک لاکھ حسنات لکھے جائیں، بچے کو اگر پیار و محبت سے دیکھا جائے تو ماں باپ کے لیے غلام آزاد کرنے کا سبب لکھا جاتا ہے. یقین رکھیے کہ اہل بیت نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے، درست کہا ہے، برحق کہا ہے. اور اگر بچہ ماں باپ کو پیار سے دیکھے تو اس کے لیے حج و عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. بچہ پیار سے دیکھے تو کہا کہ اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو کہ جن کے توسط سے اللہ نے تمہیں وجود عطا کیا. اور پھر امام فرماتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا قدردان نہیں ہو سکتا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ بدرجہ اولا اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمیں کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تمہیں مل رہی ہیں ان پہ تھینک یو کہنا سیکھو، شکریہ کہنا سیکھو، جناب آپ نے بڑی محنت کی، زحمت کی آپ نے. کیوں؟ تاکہ تمہیں ان نعمتوں کے ملنے پر جو تمہارے دوست احباب عزیز اقارب دے رہے شکریہ ادا کرو، تاکہ جو اللہ تمہیں نعمت دے رہا ہے اس پہ شکریہ کرنے کی عادت پڑ جائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تمام مومنین کے لیے دعا کرے خدا، جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کے لیے دعا ہونی چاہیے. اب آئیے یہ ماں باپ کا اور اولاد کا جو رشتہ ہے اس کو ہم اہل بیت کی سیرت میں دیکھتے ہیں. اہل بیت کی سیرت میں ہمیں نظر آنا چاہیے کہ کیسا رشتہ ہے. حضرت قاسم شب عاشور، سنا ہوا واقعہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اہل بیت کے فضائل میں بھی تربیتی نکات موجود ہیں اور اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیتی نکات موجود ہیں. یاد رکھیے گا، یعنی اہل بیت کا کوئی بھی عمل تربیت سے خالی نہیں ہے. یا فضائل ہیں تو تربیت ہے اولاد کی، ماں باپ کی اور معاشرے کی، اور اگر مصائب ہے تو اس میں بھی تربیت ہے. میں تین واقعات آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اسی پہ مجلس تمام کروں گا. یہ ماں باپ کا جو رشتہ ہے اولاد کے ساتھ یہ بہتر ہونا چاہیے، ایک نفسیہ داں ہونے کے اعتبار سے، ایک کاؤنسلر ہونے کے اعتبار سے. کاؤنسلر یہ میونسپل کمیٹی والے نہیں، کاؤنسلنگ کرنے والے، مشاورے جس کو کہا جاتا ہے. آج ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جنریشن گیپ ہے عزیزان گرامی. اولاد نکلی جا رہی ہے، ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ آپس میں الجھاؤ کا شکار ہیں. ایک مومنہ کا فون آیا، کہیں گے استخارہ مولانا دیکھ دیا، میں نے دیکھ دیا. رونے کی آواز آئی، میں نے کہنے لگی کہ میں نے استخارہ دیکھا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں. تو میں نے کہا کہ جناب ان چیزوں کے لیے استخارہ نہیں دیکھا جاتا. میں نے کہا کہ آپ کسی سے مشورہ کریں تاکہ جو بھی پرابلم ہے آپ کو حل ہو سکے. کہا کہ میرے شوہر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. ایک رہی سے عزت تھی جو ماں باپ کے گھر سے لے کر آئی تھی. اور جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا جائے, ہاتھ اٹھایا جائے, یقین کیجئے کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ابھی اتفاق سے مجھے فیصل آباد جانے کا اتفاق ہوا, لاہور سے ایک بچے کا کیس آیا تھا. بچہ بہت زیادہ بگڑ گیا تھا تربیت نہ ملنے کی وجہ سے, تو اس کو کاؤنسلنگ کے میرے پاس لایا گیا. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں, اور یہ جو کچھ بھی یہ سیرت ہے مولا کائنات کی کہ اس سے دیکھا جائے. جتنی دیر بھی میں اس بچے کے ساتھ تھا, میں اس سے سوال جواب کرتا دوستانہ انداز میں, امامہ تو تھا نہیں شلوار قمیض میں جیسے گھر میں ہوتا ہے انسان, گفتگو کر رہا تھا کہ اس بچے کے ساتھ فرینڈ شپ ہو جائے تاکہ اس سے پوچھا جائے. آپ یقین کیجئے کہ میں نے اسے کہا, اچھا میں تمہارے لیے ایک سواری بن جاتا ہوں, تم مجھ پہ سوار ہو. اور میرے ذہن میں یہی نیت تھی جو مولا کائنات کا ایک عمل تھا. مولا کائنات ایک بیوہ عورت کے گھر گئے تھے اور بچوں کے لیے سواری بنے تھے. مولا کائنات, دیکھیے مولا کائنات, سب توجہ کر سکتے ہیں مولا کائنات کا کیا مقام ہے. یعنی خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر تم علی کو اس کی معرفت کے ساتھ نورانی حجابوں کو ہٹا کے دیکھو گے تو اس کائنات کا مدیر تمہیں علی مرتضیٰ نظر آئے گا. اس کائنات کا مدیر اللہ کے بعد, اللہ کی رسول کی ولایت کے بعد اس کائنات کا مدیر علی مرتضیٰ ہے, وہ مولا کائنات. مولا دنیا نہیں کہتے, مولا عرب و عجم نہیں کہتے, مولا کائنات کہتے ہیں. کائنات یعنی عالمین, اس کے لیے اللہ نے کہا رب العالمین, رحمت للعالمین, وہ ہے مولا کائنات. تو اس بی بی نے کہا کہ جناب ہمشی, اس بہن نے کہا کہ ایک رہی صحیح میرے پاس عزت تھی جو ماں باپ کے گھر سے لے کے آئی تھی, وہ بھی جب بچوں کے سامنے مارا جائے تو اس گھر میں رہنے کا کیا فائدہ. تو وہاں پھر میں نے مجلس میں اس چیز کو بیان کیا کہ واقعی ایک مرد کے لیے حیف ہے کہ وہ عورت ذات پہ اپنا ہاتھ اٹھائے. یہ ہماری فیملی کے مسائل ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل آئیڈیل فیملیز ہیں ہماری, نہیں, لیکن معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کی غلطیوں پہ پردہ ڈالیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں, پردہ ڈالیں اصلاح کی کوشش کریں. وہ زندگی اجیرن ہو جائے گی, جہنم ہو جائے گی اگر ہم اور آپ معاف کرنا نہیں سیکھیں گے. یقین کیجئے ہم اور آپ, ہماری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ والدین کا بچوں کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, شب عاشور. حضرت قاسم کھڑے ہوئے, چچا جان کیا میرا نام بھی شہدا میں ہے؟ میں مصائب نہیں پڑھا ہوں, چونکہ مصائب سنتے رہتے ہم عادی ہو گئے سن سن کے. امام حسین متوجہ ہوئے کہ بچہ بھی موجود ہے, 13 سال سن لکھا گیا ہے, لم یبلغ الحلم, حلم یعنی بلوغت تک نہیں پہنچا ہے بچہ, 13 سال کا سن ہے. ہمارے کیا ہے, اگر کوئی بڑوں کی میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی گیدرنگ ہے, بچہ کا کھڑا ہو جائے تو اس اول تو قریب لائے نہیں جب بھگا دیا جاتا ہے. بچہ تھوڑا سا شور کرے امام بارگاہ میں, اس کو ڈانٹ ڈبٹ کے بھگا دیا جائے گا. مسجد میں شور کرے بچہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کی مسجد کی صفوں میں, آپ کے امام بارگاہ میں بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں, آپ کی مسجد کا مستقبل تاریخ ہے. اس لیے کہ انہیں بچوں نے آگے آنا ہے, کوئی حدیث خواں, کوئی نوحا خاں, کوئی ذاکر, کوئی عالم دین بنے گا, بچوں کو آنے دیں. اب کیا ہوا, امام حسین متوجہ ہوئے, قاسم موجود ہیں, چچا جان کیا میرا نام بھی شہدا میں بچے نے سوال کیا ہے. فوراً امام حسین علیہ السلام نے اپنی اٹینشن دی, توجہ دی, مرکوز کی, فوکس کیا. میں آج کی لیکچر میں جو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں تاکہ ہماری سمجھنا آسان ہو, امام حسین نے فوراً اٹینشن دیا. اور جیسے ہی آپ کسی بچے کو اٹینشن دیں گے وہ آپ کی اٹینشن لے گا, وہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے ایک رابطہ برقرار کرے. بچہ محبت میں یہی چاہتا ہے. حضرت قاسم نے کہا کیا میرا نام بھی شہدا میں؟ فوراً حسین متوجہ ہوئے, فوراً سوال کیا. امام نے یہ نہیں کہا بیٹا یہاں کیا کرو, یہ بڑوں کی میٹنگ ہے, چلے جاؤ, اڑ جاؤ. نہیں, یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, یہاں بچوں کو اٹھایا نہیں جاتا, یہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. سوال کیا فوراً امام نے, کیف تجد الموت, قاسم موت کیسی ہے؟ تا توجہ رکھے گا. جناب قاسم نے فوراً جواب دیا. یعنی یہ جو سوال جواب ہو رہا ہے کہ فوراً سوال ہوا قاسم کی طرف سے, فوراً سوال کیا امام نے. در حقیقت دیکھیے امام جواب دے سکتے تھے. بعض اوقات ہوتا ہے بچہ سوال کر کے ایک تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. حضرت قاسم نے سوال کیا, امام حسن کہتے ہیں ہاں بیٹا تم بھی کل شہید ہو گئے, مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ امام طولانی کیوں کر رہے گفتگو کو, آخر وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ امام یہ تربیتی پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے ماں باپ کو, کہ اپنے بچوں سے کلام کرنے کے لیے وقت نکالو, بیٹھو اپنے بچوں کے ساتھ. امام حسین شب عاشور قیامت کی شب ہے, کہہ سکتے تھے بیٹا تم بھی ہو گئے شہید کے, جاؤ گے جاؤ اپنے کام کرو. نہیں, امام حسین سوال کیا. سوال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہارا جواب باقی ہے, پہلے میرے سوال کا جواب دو گے تو پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اب یہ کیا ہے, ٹائم گین کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. کیلکولیشن کریں تو اگر امام حسین جواب دیتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا, لیکن امام حسین کیا کر رہے ہیں, پلس کر رہے ہیں ٹائم کو. اب کہا کہ کیف تجد الموت, بیٹا تم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے. حضرت قاسم نے کہا احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. فوراً امام حسین نے گلے لگا لیا, شاباش بیٹا جیتے رہو. یہ کیا ہے, یہ توجہ ہے ان بزرگوں کی جو ہمارے گھروں میں ہیں, ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے. امام حسین باپ کے کردار کی حیثیت سے ایک اور میں مثال دوں آپ کو. امام حسین کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے, حضرت علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. ایک مقام پر امام حسین کی آنکھ کھلی اور آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, آیہ استرجاع پڑھی. اس آیت کو آیہ استرجاع کہا جاتا ہے. دیکھیں جب انسان خواب سے اٹھتا ہے نا تو چیختا چلاتا نہیں, خصوصا اگر امام جیسا انسان ہو, انسان کامل ہو. امام نے آہستگی سے تلاوت کی انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹا کہاں تھا, باپ کی سواری کے ساتھ ساتھ ہے. جوان بیٹے کو کہاں ہونا چاہیے, باپ کے شانہ بشانہ. فوراً پوچھا بابا یہ کون سا وقت ہے آیہ استرجاع پڑھنے کا. ایک غیر معمولی حرکت, توجہ رکھے گا. حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے والد سے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, فوراً سوال کرتے ہیں بابا یہ کون سا مقام ہے اس آیت کے پڑھنے کا, یہاں تو کسی کا انتقال نہیں ہوا, یہ تو انتقال میں پڑھی جاتی ہے. امام نے کہا بیٹا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور ایک منادی کہہ رہا ہے یہ آگے آگے جا رہے ہیں, موت ان کے پیچھے پیچھے. اب آپ سوال سنیے جناب علی اکبر کا. یہ ہے جوان نسل. علی اکبر کا صرف ماتم کرنے سے ہم نجات یافتہ نہیں ہو جائیں گے جب تک اپنے بچوں کو علی اکبر کی سیرت پہ نہیں چلائیں گے, جب تک کہ ہمارے اندر وہ دل و گردہ نہ ہو تربیت کرنے کا. اس لیے میں کہتا ہوں خدا را میری مائیں بہنیں یہ موجود ہیں, آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. والدین یہ موجود ہیں, گھر کے بزرگ دادا دادی نانا نانی یہاں موجود ہوں گے یقیناً, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی کہ اپنے نوجوان نسل کو کوئی میسج دے سکے. حضرت علی اکبر نے پوچھا السنا حال الحق, بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ اب اس کو میں تھوڑا سا یعنی اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کروں تاکہ ہمارے لیے اس کو تصور کرنا آسان ہو جائے. بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ امام حسن کا کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. فوراً امام حسین نے مدلل انداز سے, محکم انداز سے, قاطع انداز سے جواب دیا. علی اکبر نے سوال کیا ہے, سوال استنکاری ہے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ سوال استنکاری وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہی ہے. سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تمام شکوک و شبہات کو رد کیا جائے. مثلا یہ ممبر ہے, میں کو کہ یہ ممبر نہیں ہے, یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ ممبر ہے جس پہ میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں. یہ سوال استنکاری جو ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے تاکہ شکوک و شبہات کو رد کر دیا جائے, کہ حق حاصل ہو جائے کہ یہ صرف ممبر ہے, ممبر ہے اور کچھ نہیں ہے. حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ علی اکبر کو بھی معلوم ہے یہ قصب فیض نہیں کر رہے جناب علی اکبر. مدینے سے باپ کے ساتھ نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے ان نوجوان آمادہ ہیں, تیار ہیں, ہر گھڑی میں تیار ہے. چنانچہ کیا ہوا, یہ سوال اس لیے نہیں کہ علی اکبر کو نہیں معلوم, معلوم ہے. تصدیق کی مہر لگانا چاہتے ہیں اپنے عقیدے اور اپنے عمل پر، تاکہ امام کی مہر امامت میرے عمل پر اور میرے عقیدے پہ لگ جائے. کیا ہوا؟ السنا الگ مالا، ہم بابا ہم حق پہ نہیں ہیں. امام حسن نے مدلل، بیٹا ہم حق پر ہیں. اب جواب سنیے، جب بیٹے کو اتنی ٹینشن مل جائے باپ سے تو بیٹے کی ہمت بلند ہو جاتی ہے. اب جناب علی اکبر نے کیا کہا؟ بابا اب ہمیں کوئی خوف نہیں کہ ہم موت پر آئیں یا موت ہم پہ آ جائے. یہ ہے وہ تعلق جو اہل بیت قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مصائب میں یہ جملے سنتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ جملے اپنی افادیت ہمارے سامنے نہیں لا پاتے اور ہم متوجہ نہیں ہوتے زندگی میں. اور آخری روایت عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، جناب سکینہ سے ودا امام حسین علیہ السلام کا. قیامت کا وقت ہے، رخصت ہو چکی، بہن نے بھائی کو سوار کر دیا. انبیاء مبعوث ہیں اس ودا پر، آخری ودا ہے. بیٹے سے رخصت ہو چکے، گھر والوں سے رخصت ہو چکے، جناب زینب آگے بڑھی، سوال کیا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. واقعہ آپ کو سنا، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، بچے کے رونے کی آواز آئی. کہہ سکتے تھے بہن زینب سکینہ کو سنبھال لو، میں رخصت ہو چکا ہوں. نہیں، یہ باپ ہے، حسین حسین بھی ہے، حسین ایک بچے کا باپ بھی ہے. گھوڑے سے اتر آئے، اب میں نفسیات کی روح سے اس چیز کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امام حسین گھوڑے سے اتر آئے، جھکے نہیں، زمین پر بیٹھ گئے، اپنے قد کو سکینہ کے قد کے برابر کیا، آنکھوں سے آنکھوں کا رابطہ ہوا اور کہا کہ سکینہ بیٹا آج سے دستور تبدیل ہو گیا. اب بچوں کو بچے کی لینگویج میں سمجھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم شہید ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. نہیں، امام حسین کیا بچی کو بچوں کی زبان اور اس کی سطح کے مطابق سمجھا رہے ہیں، بیٹا سکینہ آج سے دستور تبدیل ہو گیا. تم میرے سینے پہ سوتی تھیں علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں، بیٹا آج سے تم ماں کے ساتھ سونا اور علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے. میں یہیں سے مصائب کا آغاز کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے گریے شروع کر دیا اور بس یہی آخری نقطہ تھا جہاں میں لانا چاہ رہا تھا. بابا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے ملنے ضرور آئیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہیں لینے آئیں گے، تم سے ملنے آئیں گے. بابا جا رہے ہیں نا، ایک دفعہ سینے پہ اور سلا لیں. دیکھیں کتنا قیامت کا وقت ہے، تصور کیجیے. بعض اوقات ہوتا ہے آپ اپنے کسی اہم ترین میٹنگ کام کے لیے جب بچہ آ جاتا ہے، نہیں بچے کا دل نہ توڑیں، یہ حسین کا پیغام ہے کربلا سے. جو باپ اپنے بچے کا دل جیت لے نا، وہ کائنات کا بادشاہ ترین انسان ہے. یہ حسین کا پیغام ہے کربلا سے. یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں جو آپ کے باغ میں ہیں نا، جسے خدا نے آپ کی اولاد کا نام دیا ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے. تصور کیجئے کہ حسین اس عالم میں، بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو. بابا سکینہ نے اب فریاد کی، بابا جا رہے ہو نا، بابا ایک دفعہ اور گود میں لے لو، بابا ایک دفعہ اور سینے پہ سلا لو مجھے. امام سینے سے نہیں لگایا، بعض علماء نے بیان کیا حسین تپتے ہوئے صحرا پر لیٹ گئے. حسین تپتے ہوئے صحرا پر لیٹ گیا اور کہا سکینہ آؤ میرے سینے پر اپنا سر رکھ لو. یہ ہے تربیت عزیزان گرامی. اس عالم میں بھی امام حسین علیہ السلام تربیت کے اصولوں سے در حقیقت قطع نظر نہیں کر رہے، مسلسل امام کا ہر ہر عمل توجہ رکھے گا ذہن. بس میں یہی مسائل کا آغاز کر رہا ہوں، اس سے ایک میسج دے کے گزر جاؤں، شاید میری بات جو ہے وہ آپ کے ذہن و قلب تک اتر جائے. اپنی اولاد کا احترام کیجئے، اپنے اولاد کو وقت دیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے، یہ آپ کی پیار و محبت توجہ کے بھوکے ہیں عزیزان گرامی. ان کو
ان کے لیے اے ٹی ایم کارڈ مت بنیے، ان کے لیے باپ اور ماں بنے کہ جن کے سینوں میں ایک محبت بھرا دل دھڑک رہا ہے۔ بس عزاداروں، امام حسین علیہ السلام نے سکینہ کو ودا کیا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا سکینہ کو کیوں نہیں بتا دیتے کہ کیا ہونے والا ہے؟ امام کہیں گے اے ذاکر تجھے پتہ نہیں، سکینہ چھوٹی بہت ہے، سمجھ نہیں سکے گی۔ یعنی گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سکینہ بیٹا علی اصغر تیرے ستم کھا کر ہمارے ساتھ مٹی میں سوئے گا اور تم ماں کے ساتھ زندان شام جاؤ گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس چاہتا ہوں کہ آج اس بی بی سے توسل کروں، آج اس شہزادی حسین سے توسل کریں اور خدا کی بارگاہ میں اپنے مرحومین کی نجات کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں کہ اس لیے کہ حسین کو یہ بچی بڑی عزیز ہے، حسین نے نماز شب میں مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کہتے ہیں رباب اور سکینہ جس گھر میں نہ ہو حسین کا دل نہیں لگتا۔ بس عزادارو، یہ بچی زندان شام آ گئی۔ میں زندان شام کے صرف مختصر مسائل شہادت کے پیش کر رہا ہوں، یہ بچے زندان شام آ گئے۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے بار بار سوال کرتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے، ہم کہاں آ گئے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ اب یہ بچی بھی روزانہ کیا سوال کر رہی ہے، کبھی پھوپھی اما کا دھمن تھامتی ہے، پھوپھی اما ارے یہ بتائیے درے زندہ کب کھلے گا، میرا دم گھٹا جاتا ہے۔ جناب زینب اس کو سہارا دیتی ہیں، چپ کراتی ہیں، کبھی ماں کا دامن تھامتی ہے، اماں کیا ہم اپنے وطن جا سکیں گے، اماں کیا اپنی ہمجولیوں کے ساتھ سکینہ کھیل سکے گی۔ اللہ اکبر۔ کبھی سید سجاد کی زنجیروں کو ہلاتی ہے، بھیا یہ در زندہ کھلوا تو میرا دم گھٹا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اولاد والوں، تم حسین کے درد کو محسوس کر سکتے ہو۔ عزیزہ نے کرم شب و روز گزر رہے تھے، رات کو بچی نے خواب میں دیکھا اماریاں اتری ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائے اور کہا سکینہ تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، تیرا بابا انتظار کر رہا ہے۔ اب جو سکینہ نے بابا کا حسین کا نام سنا، خواب سے بیدار ہو گئی اور گریہ کرنا شروع کیا، اتنا گریہ سید سجاد آئے، مادر آ گئی، پھوپھی آ گئی، تمام اہل حرم جمع ہو گئے، لیکن سکینہ کا گریہ تھم رہی رہا۔ گویا مجلس برپا ہو رہی ہے، ننی زاکرہ مصائب پڑ رہی ہے اور اہل حرم گریہ کر رہے ہیں۔ اتنا گریہ ہوا کہ یزید تک بات پہنچی۔ المختصر یہ کہ سر حسین چلا، در زندہ میں پہنچا، سکینہ نے دیکھا کوئی چیز تھال میں آئی ہے جس میں کپڑا ڈلا ہے۔ سکینہ نے کہا مجھے طعام نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا کا سر چاہیے۔ کہا کہ تیرے بابا کا سر لے کر آئے ہیں۔ بس یہاں پر تھوڑا سا محسوس کیجئے گا عزیزانی گرامی، اب تک یہ ہوتا تھا کہ جب بھی حسین اور سکینہ آمنے سامنے آتے تھے، حسین باہوں کو پھیلاتے تھے، آ میری بچی سکینہ میرے سینے سے لگ جا، یہ عادت تھی حسین کی۔ اب کپڑا ہٹایا، دیکھا کٹا ہوا سر حسین کا تشت میں رکھا ہوا ہے۔ سکینہ کے ذہن میں وہی خیال ہے، بابا آیا ہے، بابا ہاتھوں کو پھیلائے گا اور یہ کہے گا سکینہ میری گود میں آ جا۔ بچی اس خیال میں چند قدم چلی، مگر دیکھا بابا کا جسم نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، صدا نہیں آ رہی۔ ایک دفعہ سکینہ رک گئی، رکنے کے بعد پھر چند قدم آگے چلی اور کہا بابا کیا ہوا، تیرے ہاتھ نہیں ہے؟ ارے سکینہ کے ہاتھ ہیں بابا، آج تیرا سینہ نہیں ہے، آج سکینہ تجھے اپنے سینے سے لگائے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، اس بنت الحسین کے توسل سے اپنے مرحومین کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ کوئی خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب بچی نے توجہ کی، بچی نے سر حسین کو تشت سے اٹھا لیا اور ایک دفعہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئی۔ اب سکینہ نے چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو باپ کے بالوں میں پھیرنا شروع کیا، مٹی نظر آئی، خاک نظر آئی، بابا وہ کون ہے کہ جس نے مجھے اس کمسنی میں یتیم کر دیا؟ بابا وہ کون ہے جس نے مجھے اس کمسنی میں یتیم کر دیا؟ اس کے بعد کہا بابا، اب سکینہ کی نگاہ پڑی حسین کی خون آلودہ ڈاڑی پر، کہا سکینہ نے بابا وہ کون شکتی ہے جس نے تیرے خون سے تیری ڈاڑی کو رنگین کیا؟ اور اس کے بعد جب نیچے نگاہ پڑی تو حسین کے گلے کی کٹی ہوئی رگوں پر
سکینہ کی نگاہیں پڑی، بابا وہ کون شقی ہے جس نے تیرے گلے پر خود خنجر کے وار کیے؟ اجرکم اللہ، سکینہ بیان کر رہی ہے بچوں کی ایک اور عادت ہوتی ہے ارباب عزا، وہ کیا ہے؟ جب انہیں چوٹ لگ جاتی ہے نا تو وہ آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر اپنی چوٹ پہ رکھ دیتے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں خون نکل رہا ہے. اب سکینہ بھی ایک بچی ہے نا معصوم، اپنے باپ کو بتانا چاہتی ہے، بابا جن کالوں میں تم پیار کیا کرتے تھے، ارے شمر لئی نے تماچے لگائے، بابا جس پیٹ پہ تم ہاتھ پھیرا کرتے تھے شفقت سے، ارے تازیہ نے اتنے مارے گئے، بابا جو در تم نے پہنائے تھے بابا وہ ظالم نے کھینچ ڈالے. اب سکینہ نے کہ بابا کو کیسے محسوس کراؤں؟ اب سکینہ نے اپنے رخسار کو رخسار حسین میں رکھ دیا، بابا ان گالوں پہ تماچے لگائے گئے، بابا میری دور پہ دادیاں نے ماری، بابا جو دور تم نے پہنائے تھے بابا وہ چھین لیے گئے، رخسار پہ رخسار رکھا. بچی کی آواز آنی بند ہوئی، امام سمجھ گئے کہ بچی تھک کے سو گئی ہے، بابا کا سر مل گیا، ایک دفعہ شانہ ہلایا، سکینہ بیٹا بابا سے ودا کر لو، نہ جانے کب ملاقات ہوگی، بس عزادار ہو. ایک دفعہ شانہ ہلایا، ارے بچی کا سر ڈھلک گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے کوہرام برپا ہو گیا. بس آخری روایت عرض کروں گا، جب تیرے زندہ کھل گیا اہل بیت کو آزادی مل گئی. ایک دفعہ امام سجاد سے پوچھے جناب زینب نے، مادر سکینہ نظر نہیں آتی، کہا پھپھی اما چلیے میرے ساتھ. قید خانے میں گئے، دیکھا زندان شام کے کونے میں ایک چھوٹی سی قبر بنی ہے، ایک دکھی آری ہاتھوں کو قبر میں رکھ کے کہہ رہی ہے، سکینہ بیٹا بڑا ہرما تھا، ارے دھرے زندہ کھل گیا، بیٹا ہم جا رہے ہیں، شرمندہ ہے تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. یہ منظر دیکھنے کے لیے شام کی کچھ عورتیں آئی تھی، بس آخری روایت آپ کی زحمت تمام. شام کی کچھ عورتیں آئی تھی، جناب مادر سکینہ نے رخ کیا، اے شام کی عورتوں ایک خواہش ہے، ایک التجا ہے، جب رات کی تاریکی ہو جائے تو آگے ایک ایک شمع روشن کر دینا، ارے میری بچی کا دل اندھیرے سے بڑا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارے لہا ان آنسوں کا واسطہ، غم حسین نے بلند ہونے والے صداؤں کا واسطہ، سکینہ کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ، سکینہ کی قبر مظلوم کا واسطہ، اس وقت کا واسطہ جب سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، ہاتھوں کو بلند کے خداوندہ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و احوال میں شریک فرما. بار الہ تیرا شکر ادا کرتے کہ تو نے ہمیں محبت اہل بیت، غم اہل بیت کی نعمت سے مالا مال کیا، کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہمارے لیے اپنے عزیزوں کے غموں کو بھولنا ہمارے لیے بہت سخت ہو جاتا. بار الہ اس ذکر کے توسط سے، شہیدہ کے توسط سے، بنت حسین کے توسط سے، ان تمام مرحومین کو جن کے ایثار ثواب کی مجلس عزا منعقد کی گئی ہے، ان کو اپنے جوار میں جگہ عنایت فرما، ان کو سفرہ آل محمد پر مہمانی عطا فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے، خواہ وہ حیات رکھتے ہوں یا اس دنیا سے گزر گئے ہوں، اور ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ دنیا کی جو نعمت لینا چاہے ہم سے لے لے، لیکن محبت اہل بیت کو ہم سے سلب نہ کرنا. بار الہ دنیا میں جب تک رہے ان کے حبدار، ان کے تابعدار اور ان کی ولایت سے وابستہ رہیں، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص، وہ تمام مرحومین جن کے نام ابتدائی مجلس میں لیے گئے تھے ان کو، اور اپنے تمام مرحومین مومنی مومنات کو، خصوصاً وہ زائرہ کہ جو امام حسین کی زیارت کی غرض سے نکلی تھی لیکن اس کو ظالم حکومت کے کارندوں نے شہید کر ڈالا. اس کو اور جتنے بھی مظلوم ہیں ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جوار شہدائے کربلا کے ساتھ حقیقی زندگی حقیقی نعمت کے ساتھ ان کے ساتھ محشور فرمائے. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ